بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وما بعد، جروب توالي الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريس اس اس ان اس 17 نشر من الإدارية الملك دوار سماعات فرماهيني. طب سوال کرتے ہیں کہ حدیث پوچھ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو شعبان کی مبارکباد دی اس پہ دو سکتی آج سلام ہے. برائے کرم اس کی حدیث کے تحت بتا دیں.
السلام علیہ رسول اللہ، حدیث نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے بلکہ مشہور اور موضوع کتب میں سے ہے. شعبان کی فضیلت سے متعلق ایسی کوئی حدیث واحد نہیں ہے، اس سلسلے میں جو سب سے صحیح حدیث واحد ہے وہ وہی ہے. اس کے اندر ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بلکہ میں نہیں دیکھا کہ آپ نے دو مہینے لگاتار کسی مہینے کو روزہ رکھا ہو، نہ رمضان کا یا شعبان کا. میرا حضرت اسامہ ابن زید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہے اس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان جب رمضان میں واقع ہے اور لوگ اپنی عدالت سے غفلت برتتے ہیں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میرے نامیہ ہمارے جب پیش ہوں تو اس میں رو لیتا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی حدیث ہے؟
اگلا سوال ہے آپ کے بعد مریضوں کی دعوت کے لیے لڑکا اور لڑکی میں تنہائی یعنی ضرورت ضروری ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت بھی ضروری ہے اور بکون بھی ضروری ہے، اس تعلق سے کیا
ایسے اس سلسلے میں اب تقسیم ہے تو اور حکومت مد نظر رکھنا پڑے گا. اس سمے اس سلسلے میں چاہیے کہ وہ تھی عمر عادات میں سے ہیں، عمر عادات میں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اتھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ ولیمہ ملاقات کے بعد ہی ہونی چاہیے. یہ ہے کہ اس وقت ہے عرب کا عمومی طور پر جو ہمارے ساتھ جو ولیمہ لڑکی اور لڑکے کے یعنی ملاقات کے بعد ہوا کرتا تھا. اب جیسے یہاں آج کل سعودیہ میں ہے کہ ادھر لڑکی اور لڑکے کے مثلاً داخل کرتے ہیں، نہیں سب سیکنڈ میں ہوتے ہیں کہ ولیمہ بلکہ ولیمہ کے لوگ میں پہلے ہی حاضر ہو جایا کرتے ہیں. یہ چیز کسی بھی قوم کے آداب سے متعلق ہے، اس جگہ پر جو رواج ہوگا. مثال کے طور پر دوپہر ولیمہ کیا شام کو بچے اور بچیاں دونوں آپس میں ملیں گے، یا شام کو ولیمہ کیا اور آج بچے اور بچیاں دونوں ملیں گی، تو اس سلسلے میں کوئی تقریب والی نہیں ہے. لہٰذا شریعت کے اندر جب کسی چیز کی تقریب والی نہ ہو اور وہ مورے آداب میں ہے تو اس سلسلے میں اور حکم مد نظر رکھا جائے. جیسا کہ بھوکا کہتے ہیں اور کم حکم کو مانا جائے گا.
گروپ نمبر دو سے سوال کرتے ہیں داڑھی کے تعلق سے، کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اور داڑھی نہ رکھنے پر کیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا نہیں؟ اور داڑھی نہ رکھنے پر آدھی کے اس کا کیا عذاب بتایا گیا ہے؟
جہاں تک داڑھی رکھنے کا تعلق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاثیر فرمائی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا واجب ہے. داڑھی کا چھلانا جائز نہیں ہے. اور البتہ یہ بات یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے، اس سلسلے میں جو تعریف علماء گناہ کبیرہ ہی کرتے ہیں اس دن میں نے داڑھی کا حکم نہیں آتا. البتہ اس چیز کا ہمیشہ مجھے نظر رکھنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اندر قبیح نہیں ہے. گناہ صغیرہ کا صرف یہ معنی ہے کہ وہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیک کام انسان بکثرت کر رہا ہے تو اور اگر اس کے اوپر مصر نہیں ہے، بدن اس کے اوپر اس گناہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے، فطری کمزوری کی وجہ سے، کسی معاشرتی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے اور اس کرنے کے اوپر وہ خوش نہیں ہے، اس گناہ کے اوپر اپنے دل میں اسے ملامت ہے، کاش چاہیں موقع ملے تو میں بھی یہ کام کروں، مجھے فرصت ملے مجھے لوگ چھوڑیں تو میں بھی یہ کام کروں. تو ایسی صورت میں وہ گناہ صغیرہ اگر کیا ہے گناہیں کبیرہ اگر کہ ہے اور اس کے اوپر گناہیں کبیرہ کا حکم نہیں لگے گا. البتہ جہاں تک غریب کا تعلق ہے اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ داڑھی چھپانے پر کوئی غریب والی. البتہ داڑھی چھپانے کا داڑھی چھپانے سے روکا گیا ہے, داڑھی رکھنے کا حکم پورا کرا دیا گیا ہے, نبیوں کی سنت قرار دی گئی ہے اور اس کا چھپانا مجوسیوں اور غیر قوم کی سنت بتلائی گئی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے طبقات ابن اسحاق کے اندر واحد ہے جسے علامہ الوانی نے جہاں تک مجھے آ رہا ہے کہ خود سورہ کی خاصیت اس کو قریب قرار دیا ہے کہ جب کنسر اس طرح کا کارندہ یا کس طرح کا بھیجا ہوا نبی سوزن کے پاس آتا ہے تو اس کی موچیں بڑی تھیں اور بہیں چھوٹی تھیں. آپ رسم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا کتنے حکم دیا ہے تو کہا میرے رب نے. اس وقت آپ رسم نے ارشاد فرمایا تھا جسے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھنے والے آپ کے ایمان رکھنے والے کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی کو بلانے اور مدے کو مجھے کو پخت کرنے کا حکم دیا ہے.
اگلا سوال ہے, میں ڈرائیور ہوں, میں انڈیا میں ہمیشہ سفر کرتا ہوں تقریباً 150 کلو میٹر کا سفر ہوتا ہے, تو میں نماز کس طرح پڑھوں؟
جس وقت آپ حالت سفر میں ہیں یا اپنے شہر سے دور گئے ہوئے ہیں اس وقت میں اس مدت میں آپ کو نمازیں سفر کرنے کا حکم ہے. تھا آپ روز سفر میں ہاں روزانہ سفر میں ہوں اس لیے کہ سفر کا حکم منحصر ہے یا مرتبط ہے کس سے؟ سفر کو. اگر سفر پایا جا رہا ہے شرعی سفر ہے, جمعہ کا سفر نہیں ہے, تو اس میں قصر کرنا کے لیے جائے گا.
اگلا سوال ہے, برائے مہربانی شب برات کے مسئلے پر روشنی لانا.
دیکھیے شب برات کوئی شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جسے آپ نے اہمیت یہ دیکھ لی ہے. شب برات کا یہ تصور جو آج پایا جا رہا ہے اس رات کو جاگا جائے یا اس کو جو کیا جائے کرنا کیا جائے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی اجتماعی عدالت کی جائے اس وقت اجتماعی طور پر اس رات کو کچھ نمازیں پڑھی جائیں, مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھ کر کے ذکر اذکار میں یا اجتماعی طور پر قبرستان دیا جائے, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور نہ کسی ایسی ضعیف حدیث سے ثابت ہیں جس کے اوپر یہ حکم لگایا جائے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں مقبول ہیں. اس سلسلے میں بعض حدیثیں جو وارد ہیں وہ سخت ضعیف اور موضوع قسم کی ہیں. تو شب برات جس کو یہ اہمیت دی گئی ہے یہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پائی جاتی تھی اور نہ کبار تابعین کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی تھی. کبار تابعین کے زمانے سے اس چیز کا کچھ اہتمام شروع ہوا, کس لیے اس وقت بھی علماء کا اختلاف ہوا اور بعد میں بھی اختلاف رہا. ایک تابعی ایسا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو اور اپنے بڑے علماء کو اس رات کے اندر اس کا یہ اہتمام کرتے ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ رات یا اس کا یہ اہتمام کرنا یہ بات کی ایجاد ہے بلکہ یہ ایجاد پانچویں صدی کے اندر, یعنی اس قدر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے پتہ ہونا یہ پانچویں صدی ہندی کے اندر ایجاد سب سے پہلے بلکہ مقدس میں کی گئی ہے, اس سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا. میں اگر اس سے پرہیز نہیں کر رہے
گروپ نمبر تین سے سوال کرتے ہیں کہ میرے دوست نے اپنے سسٹر سے 50,000 روپے قرض لیے اور اس کے سسٹر نے کہا, اس کی بہن نے کہا کہ 50,000 کے بدلے مجھے گولڈ واپس کرنا, تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسا
ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. یہ چیز محل نظر ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ شرط لگاتا ہے کہ میں آپ کو یہ دے رہی ہوں لیکن کاغذ جس سے کرنے میں آپ نہیں لیتی اس کے مقابل جو سونا ہے اس لیے کہ کاغذ کا کوئی اہمیت نہیں ہے نا, تو شرط لگاتا ہے تو سمجھ میں کوئی ایسی بات نہیں.
سزا صاحب سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ دوست کا سوال ہے کہ عمرے کا کیا مطلب ہے؟ پوچھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمرے کا کتنا سوال ہے؟
دیکھیے عمرے کا اصل معنی ہوتا ہے زیارت کرنے کے, عمرے کا بہت معنی ہے زیارت کرنے کے. قرآن میں عمرہ کہتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا اور وہاں جا کر کے مخصوص کام کرنا, یہ کیا ہے؟ عمرہ ہے. عمرے کی فضیلت میں سب سے اہم چیز ہے ہماری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے ایک دوسرے کے بات کرو یعنی برابر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر کو مٹاتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے مہمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکارا تو وہ آئے ہیں، لہٰذا اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔
اگلا سوال ہے، میرے یہاں کے امام بدعتی ہیں تو کیا اس کے پیچھے ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟
ابھی دیکھیے بدعت کی مختلف صورتیں ہیں، اگر بدعت ان کی کفر تک نہیں پہنچتی، کفر اکبر تک نہیں پہنچتی، یا ان کی بدعت شرک اکبر نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے پیچھے اس بہانے سے جہاں وہ بدعتی ہے جماعت کا چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں کہیں قریب دوسری مسجد ہے، یہاں پر امام سنت کا پابند ہے تو آپ وہاں نہ کہیں بہتر، لیکن اگر اور کوئی مسجد نہیں ہے تو آپ یہ سن سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بدعتی ہے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے یا ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس سے جائز نہیں ہوگا۔
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کیوں، یعنی میرا ایک انڈیا میں بھائی ہے، اگر میں اس کو 50,000 روپے اگر کام کرنے کے لیے دوں اور میری پیسہ میرا ہوگا اور محنت اس کی ہوگی، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ مکمل میرا اور محنت ان کی ہونے کی صورت میں نفع نقصان میں دونوں برابر ہوں گے، یا صرف جس کا پیسہ ہے وہی نقصان اٹھائے گا اور محنت والے کا کوئی نقصان نہیں رہے گا؟
نہیں، ہر بات دونوں برابر ہوں گے، نقصان ہو گیا مثال کے طور پر تو نہ تو مال والے کچھ مل رہا ہے نہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو کچھ ملے گا، فائدہ ہو رہا ہے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو دونوں کو زیادہ زیادہ ملے گا، زیادہ نقصان ہو رہا ہے دونوں کو زیادہ زیادہ نقصان ملے گا۔ البتہ اصل جو مطلب ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اب اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ میرا جو 10,000 کا نقصان ہوا ہے 5,000 ہم گھر بھوکے اور 5,000 تم بھوکو، اس کا نقصان وہی اٹھنا چاہتی ہے جس نے محنت کیا کام کیا اس کو کچھ ملا نہیں، کوئی اس کا نقصان
ہے۔ جس سے اگر پیسے لگائیں تو اس کو اور 10,000 روپے ڈالنے میں لگ پڑ جائیں تو نقصان بری طریقے سے برداشت کرے گا،
اس لیے کہ اصل ہوگا کہ اس کی ایک نقصان ہے کہ سامان اس کا ہے یا اس کو دیکھ رہا ہے کام سے لگا رہا ہے، اب اگر اس کے ہوگا یہ کہ اس کی اپنے سو پر ہی سے اپنی غلطی سے نقصان ہوا تو کیا وہ برداشت کرے گا، ورنہ نہیں نقصان سے کسی کا ہوگا، اگر نقصان کمانا یہ لیا جا رہا ہے تو اصل مبلغ میں کمی ہو جائے اپنی، لیکن یہ نہ بھولے کہ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں جو محنت پھر آئے گا نہیں، اس میں جو وقت لگایا اور آئے گا گیا گیا نقصان دونوں کا ہے، لیکن اس میں ہی سے اس مطلب میں کمی ہو جاتی، یعنی آپ کا 10,000 کا نقصان ہو گیا، 1,00,000 آپ نے لگایا اب آخر میں کتنا بچا ہے مثال کے طور پر 90,000 بچا ہے، تو آپ نے کہیں 5,000 سن لیا اور 5,000 کیا ہو سکتا ہوں۔
اگلا سوال ہے، جب وضو سے ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو پھر دوبارہ وضو کرنا بہتر ہے؟
ظاہر بات بہتر ہے، مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جیسا کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اگر وضو ہوتا تو پھر اس کا اتفاق کرتے ہیں، تو وضو ایک عبادت ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ بہتر ہے، البتہ یہ ظاہر ہے کہ انسان ایک روز سے کئی نمازیں پڑھ لیں۔
اگلا سوال ہے، مکہ کو حرم کیوں کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کو ہندی اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟
ایسے مکہ کو حرم، حرم کے معنی ہوتا ہے حرام، حرمت کو حرام، کیونکہ مکہ جہاں خرم و کعبہ ہے اس کے حدود میں چاروں طرف کچھ ایسی زمینیں ہیں جن کے خصوصی احترام کا حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پر وہاں شکار نہیں لڑائی نہیں کی جائے گی، وہاں شکار نہیں کیا جائے گا، وہاں کے قدروں جو پودے ہیں ان کو اکھاڑا نہیں جائے گا، تو اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک تقدیر تحریمہ کا معنی ہے، تقدیر تحریمہ اردو بھی تقدیر تحریمہ ہی اسے بولتے ہیں، یہاں تمام کتاب والے اس کا معنی یہ ہے کہ گویا اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے اوپر نماز کے اندر جو کام ہے اس کے علاوہ دیگر کاموں کو حرام کر دیا ہے، آپ کسی سے گفتگو کریں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جناب ابھی آپ آگے اور پیچھے آئے آپ کے بجائے نہیں ایسے اثر تقریر تعلیمات آتے ہیں بولا تقریر لن اللہ اکبر کہنے کے بعد اب آپ کے اوپر دنیا کی چیزیں حرام ہیں.
گروپ نمبر 4 کے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ روز صبح سورہ یاسین پڑھنے والے کی سارے دن میں کوئی ایک جائز حاجت پوری ہوتی ہے, ایسا سنا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟
نماز وغیرہ میں ہے اور مرتب ہے. تابعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرأ یاسین صدر النہار قضیت قبائل, یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل ذریعے کی قسم سے پورا کرتی ہے, لہٰذا یہ قابل عمل ہے.
اور
یاسین کی فضیلت میں جس طریقے سے ہمارے یہاں مختلف جو ہے اس کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ایک آدمی کے صرف 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے اور اس کی پراپرٹی کون کتنے حصے کا حقدار ہوگا, جبکہ بھائی سے ان کو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے.
کیونکہ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میراث اللہ تعالیٰ کی ترقی میں کر رہا ہے, اس میں کسی اور کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھلائی کی امید ہے یا بھلائی کی امید نہیں ہے, ہماری مدد کرے گا یا ہماری مدد نہیں کرے گا, جو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ تو بچوں اور بچوں ہی کے لیے تاکہ مہینے کو دوسروں کو کیا دیا جائے, یہ ایسی شرطیں ہیں اس لیے اس کو قبول کیوں کرنا. اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور نہ اس کے اصول میں کوئی مرد ہے یعنی باپ دادا, اور نہ اس کے شروع میں کوئی مرد ہے یعنی بیٹا اور پوتا, صرف عورتیں ہی ہیں, صرف عورتیں ہی ہیں, اس کی ماں بھی نہیں ہے عورتوں میں, اس کی بیوی بھی نہیں ہے, صرف بیٹیاں اور اس اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے, ایک بھائی ہے دو بھائی ہے, تو اگر دو ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں دو اور دو تین, تو ان کو پورے مال کا دو تہائی حصہ ملے گا, پورے مال کا فرض ادا کر کے کفن دفن کے معاملے کے بعد ہمارے پاس کتنا ملے گا, دو تہائی حصہ ملے گا, اور جو ایک تہائی بچ رہا ہے حصہ ہوگا بھائی.
اگلا سوال ہے کہ LIC کی سہارا وغیرہ میں پیسہ ڈالنا غلط ہے, اگر کوئی یہ کر چکا ہے اگر تو کیا وہ پیسہ انٹرسٹ کا نکال کر جو پیسہ اس کا اپنا بنتا ہے وہ استعمال کرے, اور کر سکتا ہے یہ سوال ہے, اور دوسرا جو انٹرسٹ کا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا رہے گا اس سے وہ کیا کام کرے گا, غریب کی مدد کر سکتا ہے؟
نہیں, دیکھیے جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے اس کی لیے علماء نے متعدد صورتیں بیان کی ہیں, اپنے یہاں کے کسی اہل علم سے پوچھ کر کے مشورے کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. عام طور
پر LIC پہلے LIC وغیرہ میں جو پیسہ رکھا گیا وہ لینا چاہے تو
اپنا پیسہ ہوا ہے, البتہ جتنا دیا ہے اس کے اوپر جو سود ہے اس کا استعمال کرنا اس کے بجائے نہیں ہے. اب اس کو لوگوں کی رائے پر نہ چھوڑا جائے, اس لیے کہ لوگوں کا اپنا معیار الگ الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ساتھ ہمارا دوست ہے, ہمارا رشتے دار ہے, وہ اگر کے اتنا محتاج نہیں ہے کہ ہاں اس کو آرام سنبھال کر, لیکن چونکہ جذبہ اور محبت وہاں پر کام کرتی ہے لہٰذا وہ تو اس کے سلسلے میں معتبر اہل علم سے پوچھ کر کے اس کو ایسی جگہوں پر لگائے جہاں وہ اس کا مشورہ دیں. کوئی آدمی ایسا غریب ہے کہ اگر اسے یہ پیسہ نہ دیا جائے تو اس کا علاج نہیں ہوگا, اس کے بچہ یا بیمار ہے سپریشن نہیں ہو پائے گا مر جائے گا, یا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اس کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض اگر نہیں کر پائے گا اور قرض سود بسود اس کے اوپر لگتا جا رہا ہے, تو اس قسم کے مسائل کو اسے خرچ کیا جا سکتا ہے.
اگر تمہارے انتقال میں والدین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں, جہاں تک کر سکنے کا تعلق ہے کر سکتے ہیں, خاص کر اگر ان لوگوں نے عمرہ نہیں کیا ہے, اور بالاخص اگر ان کے اوپر عمرہ واجب تھا انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے, جو ان کی طرف سے ضرور کر لینا چاہیے. البتہ اگر عمرہ واجب نہیں تھا تو بہت مشین کے طور پر کسی کی طرف سے عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ان کے لیے دعائیں کرے, یہ گیا بہتر تو کہا جا رہا ہے عمرہ کرنے سے, لیکن یہاں تک عمرے کے تعلق سے جائز ہے, میں جائز نہیں کہہ سکتا.
اگلا سوال ساتھی سوال کرتے ہیں کہ فجر کی جماعت اگر کھڑی ہو تو کچھ لوگ آتے ہیں اور فجر کی سنت پڑھنا کیوں کر دیں گے, پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, اس کا کیا؟
دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ تو ہے کہ فجر کی اقامت ہو جانے کے بعد فجر کی سنت پڑھنا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر جس کی سنت قدر ٹوٹ گئی ہے وہ کیا کرے. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے, اس سلسلے میں بالکل واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے کہ جب نماز فرد کی اقامت ہو جائے تو صرف وہی نماز پڑھنا جائز ہے جس کی اقامت ہو. اسی طریقے سے ایک حدیث سنا ابو داؤد میں ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ اقامت ہو گئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے نماز میں کھڑے ہو گئے, اس کے بعد آپ نے پوچھا جیسے تم نے اپنی کس نماز کا اعتبار کیا, جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے یا جو الگ پڑھی ہے. تو میرا آج وسلم کا اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد دوسری نماز کا شروع کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ قضا کب کی جائے, تو دیکھیے قضا کی ایک بہتر صورت ہے اور ایک جائز صورت. بہتر صورت تو یہ ہے کہ صحت کا بہانا ویسے روایت سورن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ یہ سنن ترمذی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی میں سنن ابن خزیمہ نے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس کی قدر کی سنت ٹوٹ جائے وہ اسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جائے. یہ تو بہتر طریقہ ہے. البتہ جائے طریقہ حضرت فیض کی روایت سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ فجر کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی جسے میں ابھی ادا کر رہا ہوں, اب خاموش ہو رہا ہوں. آپ کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز, حالانکہ پہلے چیز پر آپ خاموش نہیں ہوئے تو پہلے آواز بیان کی گئی اس کو پہلے پڑھا تھا, تو معلوم ہوا کہ پہلے کہنا ناجائز ہے اور بعد میں کہنا ہوا جائز.
اگلا سوال ہے سر, سچی نے سوال کرتے ہیں, لگتا ہے لوگ بھی آپس میں دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا, لیکن لڑکے کے بھائی بہن ماں باپ یہ ناراض ہیں. اس کے بعد لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ میرے والدین یعنی ماں باپ بہن بھائی سب فیملی ناراض ہے, میں نہیں کر سکتا. تو لڑکی نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہ کرو گے تو میں خود کشی کر لوں گی, جان دے دوں گی. تو اب ایسی صورت میں لڑکا پریشان ہے کہ کیا بیوی یہ لڑکی کی سنے یا اپنے والے اپنے گھر والوں کی طرف سے بول
دیتے ہیں. دیکھیے ناجائز کام کا نتیجہ ناجائز ہی نکلتا ہے. جو بنیاد غلط رکھی جاتی ہے اس کی اثر بھی غلط پڑتی ہے. جو دیوار کی بنیاد صحیح رکھی جائے گی وہ دیوار جتنی اثر لگائی جائے وہ صحیح. دونوں نے غلط یہ کام کیا کہ ناجائز طور پر ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کیا ہے. وہ مسئلہ ہے. اب اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کے لڑکوں کے والدین صحیح طور مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاں وہ لڑکی سولن اس لائق نہیں ہے کہ تم سے شادی کرو, اس کی بہت وجہ ہو سکتی ہے, باہر بات ہم وہاں پر موجود نہیں جو بیان کریں. تو لڑکا اگر شادی اس سے نہیں کرتا تو اس کو سمجھاتا ہے, لڑکی اگر خودکشی کرتی ہے تو لڑکی اس کے ذمہ دار ہے, لڑکا اس سے بری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سے محبت کا مانا یہ نہیں کہ وہ خودکشی کر رہے, تو خودکشی کرے گی تو اپنی آنکھوں برباد کرے گی. یہ تو اصل مسئلہ ہوا, لیکن ایک مسئلے کو اور یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے کے لیے والدین کی اجازت یہ اچھی ہے. والدین کی اجازت بھائی بہنوں سے رائے لینا یہ اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کے مشورے کے اندر برکت رکھتی ہے, لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ واضح نہیں, یہ واضح نہیں ہے. لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں, لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے لیے اپنے والدین کی رضامندی فرض اور واجب نہیں, مہر کی بہتر ہے لڑکے کو ایسا ہی کرنا چاہیے, اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. جی
اگلا سوال ہے, بزنس مین پروفٹ, بزنس میں پروفٹ کتنا جائز ہے؟ یعنی کچھ لوگ 100% اور کچھ لوگ 200% 300% لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں.
دیکھیے اس چیز میں دو چیز کو مد نظر رکھا جائے. ایک چیز تو یہ ہے کہ عرف کیا کہتا ہے,
عرف
کیا کہتا ہے, جس ماحول میں ہے ظاہر بات ہے. ایک چیز ہوتی ہے بسا اوقات اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, بڑا چیز ہوتی ہے اس میں صرف 10 فیصد پر بھیجا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بات چیز ہے اسے 5 فیصد دیکھا جاتا ہے, اور یہی اور آپ جانتے ہیں 5 فیصد دیکھنے میں اگر دکاندار کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. تو یہ چیز ایک دوسرے کو ملا کر کور کرنے کی ہے کہ ایک میں اگر 5 فیصد دوسرے 50% دیا 100% دیا, سیاسی اثر جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، اس چیزوں کے اوپر ہے. تو اگر وہ چیز پائی جائے تو اس چیز میں سب سے پہلے اس کو دیتا کہ جس ماحول میں وہ تجارت سے باہر اس نے جس چیز سے تجارت سے باہر کس چیز کیا ایشو یا کیا کپڑا رکھا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم اور دھوکہ نہ ہو، لوگوں کے اوپر ظلم اور دھوکہ نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر سیاہی لے لیجیے، چاول لے لیجیے، مارکیٹ میں سڑکوں کی کمی ہے، سڑکوں میں کمی ہے، لوگوں کا مل نہیں رہا ہے. اب وہ لے آ کر کے مہنگا بیچتا ہے اور لوگوں کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھانا کبھی جائے نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہاں چاہے پھر بولے فائدے کی کوئی فرق متعین نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے کہ امام مسلم عورت کو کام پہ رکھنا جائز ہے؟ یہاں اکثر خاص سے امام مسلم عورتیں کام کرتی ہیں اور وہ بے پردہ رہتی ہیں، یعنی اس کے رائے یہی ہے کہ غیر مسلم عورت کو کام پہ رکھنا جا سکتا ہے نہیں رہے گا سر، دکان وغیرہ
جہاں نان مسلم جو کام نہ عورتوں کا ہے ان کام پر نان مسلم عورتوں رکھا جا سکتا ہے. بچے کہ حضور شرح کا آپ لحاظ کریں، اپنی نظر کو نیچے رکھیں، انہیں ایسے کپڑے کا حکم دیں کیونکہ ان لوگوں کی آپ کی جو آپ کے گراہک آتے ہیں اس سے ان سے نظر بن کے.
اگلا سوال ہے سورہ اخلاص تین بار پڑھنے پہ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے ثواب ملتا ہے، اگر ہاں تو میں نے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کے تمام ہو چکے مومنوں کو انشاءاللہ ثواب کر دیا، تو کیا اس کا ثواب تمام کو پہنچے گا اور ایک کلام پاک میں سے سب کو پہنچے گا یا سب کو ایک ایک کلام پاک کا ثواب پہنچے گا؟
اصل دو قرآن پڑھ کر کے انشاءاللہ ثواب کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں مطالب جو حدیث ہے وہ فلم وغیرہ میں مر گئی اور بس سخت اور موضوع حدیث ہے، لہٰذا اصل سوال کی دنیا بھی غلط ہوتی ہے قرآن پڑھ کر کے بچتا جا
سکتا. اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے غلطی سے قرآن پاک مجھ سے گر جائے تو کیا کرنا چاہیں گے؟ میرے ایک دوست ہیں جس کے ہاتھوں سے کئی مرتبہ غلطی سے قرآن پاک نیچے گر گیا، تو میں نے کہا یہ گناہ ہے، تو ان صاحب نے کہا کہ غلطی سے گر گیا ہے کچھ نہیں ہے.
غلطی سے گر گیا، ایک بار گر گیا، بار بار غلطی سے گر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے لاپرواہی ہے. میں قرآن کی جو حرمتی کے اندر داخل ہے اس کا فرق ہے، استغفار اور توبہ ہے، توبہ اور استغفار شریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن تو ایک بار تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر ہفتے ان کے ہاتھ سے گرتا ہے، روزانہ ان کے ہاتھ سے گرتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد گرتا ہے، اس کا مطلب ان کی لاپرواہی ہے، تو ان کو بچنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے.
جمعہ کے فرض سے پہلے کتنی سنت پڑھنا چاہیے اور فرض کے بعد کتنی سنت پڑھنا چاہیے؟
جمعہ کے فرض سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور قول سے تین سنت ثابت ہوں گی. صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول دونوں سے کوئی سنت ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام کے اعمال مختلف رہے ہیں، رکعت المحمود کے بارے میں آتا ہے کہ چار رکعت پڑھتے تھے، رکعت المحمد کے بارے میں آتا ہے کہ دو کر کے اوپر سے انسان کے اختیار کے اوپر ہے، کم سے کم دو رکعت پہلے تو مسجد سننے سے ضروری پڑے. اس کے بعد لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو نماز پڑھنے میں بھی لگتا ہے، کسی کا قرآن پڑھنے میں بھی لگتا ہے، کسی کا درود شریف پڑھنے میں بھی لگتا ہے. تو جس کا دل اخلاص جس میں زیادہ لگے وہ کام کرے، اس کے بعد بتائیے نہیں البت نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعت خالد ہونے کا آسان میں ان کا سمایا جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ صحیح کرے.
اگلا سوال ہے اگر فرض نماز میں فرض نماز شروع ہو جائے اور پہلی رکعت میں رکوع میں جا کر ملے تو پہلے دو فاتحہ پڑھیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ رب العظیم
پڑھیں؟ یعنی اسے رکعتیں
پہلی
رکعت کے رکوع میں اگر مل جائے گا پڑھے گا نا فاتحہ پڑھے گا تسلیم پڑھے گا رکوع کی، البتہ دوسری رکعت میں اب اعوذ باللہ بسم اللہ سے وہ اپنی قرآن شروع کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ثنا کا وقت الگ ہوتا ہے، ثنا بالکل ابتدائے نماز ہے، اس لیے ابتدائی نماز نہیں.
اگلا سوال ہے اگر وضو اور پانی وغیرہ میں پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ واجب ہے یا سنت ہے؟
دیکھیے جہاں تک کھانے کا کام ہے بسم اللہ پڑھ کر کے دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، اور اگر کسی کو بھول گیا تو آپ سلام یہ اچھا سننا کو بھول گئے ہو کہ بسم اللہ اول ہوگا آپ سلام کا بسم اللہ کی اول نہیں ہوگا۔ البتہ جہاں تک وضو کا تعلق ہے اس سلسلے میں جو حدیث ہیں غالب وہ کہتے ہیں مشکات میں متعدد مشکات میں حدیث آئی ہوئی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کو دوسرا جہاز کرام کی وہ الگ الگ تو نہیں تھے، لیکن بعض علماء نے ملا کر کے اس میں قوت عطا کی ہے، لیکن اس قوت کو نہیں پہنچی تو اس کے وجہ سے اتنا واجب قرار دیا گیا جس اللہ کو اس کو بغیر اس کے نماز ہی اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہ اگر یاد ہے تو بسم اللہ کہنا اس کو ضروری ہے، اگر واجب یاد نہیں ہے تو وہ ساتھی
ساتھی کا سوال ہے کہ آگ سے بنی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ واقعی
یہ حدیث منسوخ ہے، اس میں آپ نے کہا تو محمد سکیم مانند جیسا کہتے ہیں جیسے میں عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ رہا ہے کہ آپ کھائی ہوئی چیزوں جو پکی ہوئی تھیں جو آپ پر پکی ہے اسے کھا کر روزہ نہیں کرتے۔
اگلا سوال ہے کہ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نماز سفارہ اگر کرنا ہو تو کتنے راتوں تک کرنا چاہیے؟ ایک بار یا جب تک کوئی خواب کی بشارت نہ ملے تب تک کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تحریر مبارک نہیں ہے، آپ نے کہا کہ بخاری شریف کے بنا دے کہ اگر کس کوئی آدمی تو کوئی اہم معاملہ درپیش ہے تو اس کے لیے استخارے کی نماز پڑھے ایسا ایسا کرے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ استخارے تین دن تک وہ کرتا رہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو توڑ دوں اور نتیجے کا انتظار کرے، یا جو کام بھی وہ کرے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ ضروری
ایک منٹ اگلا سوال ہے کہ اور بیوی کے ساتھ عزم کرنا جائے گا؟
جی ہاں، اگر وقت عادت جائے گا اس میں کوئی مانت نہیں ہے، قرآن ہے لیکن اگلے کبھی قرآن لاگو ہوتا ہے اللہ نے بنا نہیں بنوایا ہے، اللہ نے بنایا کہ حضر بغیر کسی حاجت کے پسندیدہ نہیں ہے بنایا بغیر کسی حاجت کے۔
گروپ نمبر پانچ میں ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بریلی اور دیوبندی کو نماز کو بلایا جا سکتا ہے؟ خود اٹھ یا خود اٹھ کے نماز کے لیے چلے جانا میں کوئی فرض ہے؟ میرے سارے ساتھی بریلی اور دیوبندی ہیں، کچھ میرا یہی ہے کہ جانتے ہوئے ان کو بولنا ضروری ہے یا خود ہی اٹھ کے چلے
جائیں گے؟ اگر بولنا روک نہ جائے منصر ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ انہیں نماز کے لیے کہیں گے، دیجیے اسلام سے خارج سمجھتے ہیں تو غلط مسئلہ ہے، تو میں پہلے مسلم کریے کہ مسلمان بنانے کا حکم آپ کے اوپر ہے، اس لیے اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ خدا سمجھتے ہیں تو جس طریقے سے حدیث کو اس میں کوئی فرق نہیں کہ ہمیں ابھی سے بھی کیوں بندی ہے، ابھی سے بھی بڑے نہیں ہے جو بندی سے ہر ایک مسلمان کو نماز کرے گا۔
السلام علیکم، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں ہے کہ جو خواتین اپنے بال قیام لہن کی طرح اوپر باندھتی ہیں وہ جنت کی خوشبو ہی نہ پائیں گی، میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے کتنے لمبے بال ہوں اور وہ بال سمیٹ کے باندھے اجاف کرنے کے لیے تو کیا یہ جائز ہے؟
کیونکہ اول تو یہ حدیث میں الفاظ میں نہیں کہ الفاظ میں آپ ذکر کر رہے ہیں، پہلے مسلم جنت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت نہ مارا ہوا، میری امت کے دو گروپ ایسے ہیں جن کو نہیں کھا رہے ہیں، لوگ تو ظالم ہیں تو لوگوں کو اپنے کھڑے کوڑوں سے مارتے ہیں، لوگوں ظلم کرتے رہیں گے جسے ہم کہا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں مثال کافیات ہوں آریات ہوں ممیدات ہوں ماہرات ہوں روح تو ہوں اپنے مطلب بک سے مارا، اس پر غور کریں مثال ایسی عورتیں جو اگر کوئی کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت نہ ہوں گی وہ پڑھ ہوں گی، یعنی ان کے کپڑے ایسے ہوں گے کہ سفر کے حصے کو چھپائے نہیں ہوں گے، میں نہیں جاتوں میں خود بھی غیروں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی. ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے سر پر کیا ہوگا, مائل اونٹ کے اونٹ کے مائل کوہان کے طریقے سے ہوگا, کوہان کے طریقے سے ہوگا, یہ ان کی علامت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ یقین ناجائز ہے, البتہ جو ہے کہ علماء کہتے ہیں ان کی مشاہدت سے منع کیا گیا کہ اوپر اس طریقے سے بناتی ہے, البتہ شیشے کی طرف باندھ لیتی ہے کہ سمر کوئی حالت کی بات نہیں ہے. عام طور پر مساوقات عورتیں اپنے سر کو اونچا یا گاڑ وغیرہ کرنے کے لیے عجیب انداز کے اوپر باندھتی ہے, اس میں مانتے ہیں یہ ہے کہ شیشے رہا کرتا عام طور پر عورتوں کو گھوڑا, اس میں کوئی حالت کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے کہ کیا بچے کی غلاظت سے پاک کرنے کے بعد وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے؟
اس سلسلے میں سوال پہلے بھی آ چکا ہے, ہم نے کہا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے.
اگلا سوال ہے کہ زیادہ سونا خاص دن یا رات میں کتنی دیر کھوایا جا سکتا ہے؟
اب تو یہ پوچھے کتنا کھایا جا سکتا ہے, انسان اپنی ضرورت کے مطابق.
مطلب یہ کوئی آدمی کنٹینیوس ہوتا رہے دن بھر کام نہیں تو کیا کوئی نمایاں
ظاہر بات ہے نمایاں تو نہیں ہے, لیکن فرائض سے اس کی پابندی کر رہا ہے تو وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے, قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے. یہ عام حالات میں لیکن اگر کبھی کبھار ہوگا تو سر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عام حالات میں یہ نہیں کہ جب دیکھو تو وہ سو ہی رہا ہے. اللہ کے بندے بہت سا کام ہے آخرت کو کرنے سے لوگوں کو کر دیتے ہیں, آپ وہ کام کیجیے لوگوں کی مدد کیجیے, میں کر رہے ہیں تو سبیت مرنے کا سمجھا
نہیں ہے. یہ بھی سلسلہ ان شاء اللہ بقیہ کے سوالات ہیں ان شاء اللہ میں جس میں اس کو پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.